بدھ 17 اکتوبر، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ سعودی صحافی جمال خشوقجی کے استنبول میں واقع سعودی قونصلیٹ میں مبینہ قتل کے بعد سعودی عرب کو دباؤ کا سامنا ہے، کیا ترکی اس معاملے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا؟ تجزیہ کار:
ترکی کو ایک چانس مل گیا کہ سعودی عربیہ کو سبق سکھائے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہی مل کے رہے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ سعودی صحافی جمال خشوقجی کی گمشدگی کی تحقیقات کرنے والے ترک حکام استنبول میں سعودی قونصلیٹ کے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ سعودی قونصل جنرل ان دونوں سعودی عرب میں ہیں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو شک کا فائدہ ملنا چاہیے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے سعودی صحافی کے مبینہ قتل کے معاملے پر ترک صدر اور دیگر اعلی اہلکاروں سے ملاقات کی ہے۔ خبر کی تفصیلات سنیے طاہر عمران سے۔
خبر رساں ادارے اے پی سے بات کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ سعودی عرب کو جرم ثابت ہونے سے قبل ہی مجرم تصور کر لیا گیا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جمال خشوقجی کی گمشدگی کے معاملے سے مکمل لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب ترک سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں مزید شواہد ملے ہیں کہ صحافی جمال خشوقجی کو سعودی قونصلیٹ میں ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ ترکی آمد سے قبل امریکی وزیر خارجہ نے ریاض میں سعودی ولی عہد سے بھی ملاقات کی۔ مائک پومپیو نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں سعودی عرب بھی حقائق جاننا چاہتا ہے۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں جنسی تشدد کا نشانہ بننے کے بعد قتل کی جانے والی 8 سالہ زینب کے مقدمے کے مجرم عمران علی کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ خبر کی تفصیلات ہمیرا کنول سے سنیے۔
حکام کا کہنا ہے کہ مجرم عمران علی کو بدھ کی صبح 5:30 بجے تختہ دار پر لٹکایا گیا اور پھانسی دیے جانے کے وقت زینب کے والد امین انصاری بھی وہاں موجود تھے۔ مجرم عمران علی کو مختصر عدالتی کارروائی کے بعد 4 بار سزائے موت، 1 بار عمر قید اور 7 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ جیل حکام نے مجرم عمران علی کی لاش کو ان کے اہل خانہ کے حوالے کر دیا، وہ آخری رسومات کے لیے اسے قصور لے گئے۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد بھی ان کے ہمراہ تھی۔
قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے الزام عائد کیا ہے کہ قومی احتساب بیورو نے دوران حراست انہیں سابق وفاقی وزیر اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما خواجہ آصف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی۔ شہباز شریف نے اپنے خطاب میں پروڈکشن آرڈر جاری کرنے پر اسپیکر قومی اسمبلی کا شکریہ ادا کیا، تاہم انہوں نے شکایت کی کہ شاید یہ تاریخ کا جبر ہے کہ منتخب اپوزیشن لیڈر کو کسی جرم کے بغیر گرفتار کیا گیا۔
جنرل اشفاق پرویز کیانی نے مجھ سے اس بات کا آج تک گلہ نہیں کیا کہ آپ نے میرے بھائی کا 35 ارب روپے کا یہ منصوبہ کیوں کینسل کر دیا۔ میں نے یہ بتایا نیب کے لوگوں کو، وہ 35 ارب روپے کا منصوبہ اور یہ 1.5 ارب روپے کا کیا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ 1.5 ارب روپے کا منصوبہ دے کے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو خوش کر کے اور نہ جانے کیا میں نے نتائج اخذ کرنے تھے، تو کیا وہ 35 ارب روپے کے منصوبے کی کینسلیشن سے ناراض ہوں گے، خوش ہوں گے، یا اس 1.5 ارب روپے کے منصوبے سے اوارڈ کرنے سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟
یہ تھے شہباز شریف۔ نیب کی جانب سے تاحال شہباز شریف کے الزامات سے متعلق کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں مسلح تصادم میں لشکر طیبہ کے اعلیٰ کمانڈر اور اس کے ساتھی کے ہلاکت کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ تصادم کے دوران 1 پولیس اہلکار اور 1 شہری بھی مارے گئے۔ سری نگر سے ریاض مسرور کی رپورٹ سنیے۔
پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع ملنے پر منگل کی رات پرانے سری نگر کے فتح قدر علاقے کا محاصرہ کیا گیا، لیکن بدھ کی صبح عسکریت پسندوں نے فورسز پر فائرنگ کی، جس کے بعد طویل تصادم شروع ہوا جس میں لشکر طیبہ کے اعلیٰ کمانڈر معراج الدین بنگرو اور ان کے ساتھی فہد واضح مارے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تصادم کے دوران مکان کے مالک کو دل کا دورہ پڑ گیا اور اسے بعد میں ہسپتال منتقل کیا گیا، تاہم کراس فائرنگ کے دوران ان کا بیٹا رئیس احمد بھی گولی لگنے سے مارا گیا۔ تصادم کے دوران مقامی لوگوں نے مظاہرے کیے، جنہیں منتشر کرنے کے لیے فورسز نے اشکاور گیس اور آہنی چھروں کا استعمال کیا۔ کئی مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں۔ تصادم کے دوران پولیس نے کئی صحافیوں کی مار پیٹ کی، جس پر صحافتی حلقوں نے شدید احتجاج کیا ہے۔
کریمیا میں تعلیمی ادارے میں فائرنگ کے واقعے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 50 زخمی ہیں۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ حملے کا ذمہ دار 18 سالہ طالب علم تھا جس نے بعد میں خود کو گولی مار لی۔ زخمی ہونے والوں میں زیادہ تر تعداد طالب علموں کی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے فلسطین کی جانب سے راکٹ فائر ہونے کے بعد جوابی کارروائی میں غزہ پر فضائی حملے کیے ہیں۔ احوال سنیے عابد حسین سے۔
فلسطینی طبی ذرائع کے مطابق اسرائیلی حملوں میں ایک شخص ہلاک جبکہ 5 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ اس سے قبل فلسطین کی جانب سے فائر ہونے والے راکٹ نے اسرائیل میں رہائشی علاقے میں ایک گھر کو نشانہ بنایا جبکہ دوسرا سمندر میں جا گرا۔ تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ فلسطینی گروپ حماس نے راکٹ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ مصر کی ثالثی سے طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کو سبوتاش کرنے کی کوشش ہے۔ اسرائیل پر راکٹ حملے کی ذمہ داری اب تک کسی نے قبول نہیں کی ہے، تاہم اسرائیل کی جانب سے حماس پر ہی الزام لگایا گیا ہے۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بھارت میں ایک وفاقی وزیر نے جنسی ہراس کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پاکستان کے شہر قصور میں کم سن بچی کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے کے مجرم کو آج پھانسی دے دی گئی ہے۔ ان کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں۔ پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ سعودی صحافی جمال خشوگجی کے مشتبہ قتل کی تحقیقات کے سلسلے میں ترک تفتیش کاروں نے آج استنبول میں سعودی کونسل کے گھر کی تلاشی لی۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے ترک دارالحکومت انکرا میں صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمشاد آفریدی کی زبانی۔
سعودی صحافی جمال خاشقجی کی سعودی سفارت خانے سے گمشدگی پر امریکہ اور سعودی عرب کی ایک دوسرے کو دھمکیاں دینے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ فون پر بات کی، جس کے بعد ان کا کہنا تھا کہ جمال خاشقجی کی گمشدگی کے پیچھے کچھ سرکش قاتل بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے اس معاملے پر بات کرنے کے لیے سعودی عرب کا دورہ کیا۔ مائیک پومپیو نے میڈیا کے نمائندوں کو شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر خارجہ عادل الجبیر سے کی گئی ملاقات کے حوالے سے بتاتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب نے جلد از جلد جامع اور شفاف تحقیقات شروع کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔
میں نے ان سے جمال خشوگجی کے حوالے سے جامع تحقیقات شروع کروانے کی اہمیت پر زور دیا، جس کے کرنے کے عزم کا انہوں نے بھی اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ جامع اور شفاف تحقیقات کریں گے، جس کا نتیجہ ہم سب دیکھیں گے۔ انہوں نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ تحقیقات کے نتائج پوری دنیا کو دکھائیں گے۔ انہیں جلد از جلد تحقیقات شروع کرنے کا کہا۔ مجھے تحقیقات کے حوالے سے واضح ٹائم لائن کا تو نہیں پتا، لیکن ملاقات میں انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس کیس کو بر وقت حل کرنے کی اہمیت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔
خشوگجی کی گمشدگی کے حوالے سے نیو یارک میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے انسداد تشدد کے نمائندے نیلس میلزر نے کہا کہ اگر سعودی عرب اور ترکی نے خشوگجی کی گمشدگی کے حوالے سے قابل اعتبار تحقیقات نہیں کی تو پھر اس معاملے میں بین الاقوامی شمولیت کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
اگر اس وقت قابل اعتبار تحقیقات کے باوجود حل ڈھونڈنا ممکن نہیں ہے تو شاید کسی مرحلے پر بین الاقوامی سطح پر کوئی طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس وقت ہم نتیجے پر پہنچنے میں جلدی کر رہے ہیں، کیونکہ یقینی طور پر یہ ایک حساس مسئلہ ہے۔ میرے خیال میں ہمیں ان حکومتوں کو کچھ وقت دینا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ وہ اس مسئلے سے کیسے نمٹنا چاہتے ہیں۔
ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے معروف ریپبلکن سینیٹر لینڈ سے گراہم نے محمد بن سلمان کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔
حقائق یہ ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ اس شخص کو قتل کیا گیا ہے۔ میرا خیال میں اس سے زیادہ سنگین معاملہ اس کے پیچھے پوشیدہ وہ منصوبہ بندی تھی جس کا استعمال کیا گیا۔ سعودی شہزادہ نفسیاتی مسائل سے دوچار لگتا ہے۔ ایک منٹ میں یہ نئے سعودی عرب کے حوالے سے بات کرتا ہے، جبکہ اگلے منٹ میں وہ اپنے آدھے خاندان کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ آگے کیا ہوگا۔ جب تک مختلف شواہد سامنے نہیں آتے، مجھے یقین ہے کہ اس کی منصوبہ بندی اعلیٰ حکومتی سطح پر کی گئی تھی۔
ترک حکام کا دعویٰ ہے کہ خاشقجی کو سعودی سفارت خانے میں قتل کیا گیا ہے، جبکہ سعودی حکام تاحال اس الزام کو مسترد کرتے آئے ہیں۔
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے شمشاد آفریدی سے سنا، اور اسی موضوع پر میں نے ترکی میں صحافی فرقان حمید سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے مابین ملاقات کی کیا تفصیل سامنے آئی ہے۔
ہاں، یہ ملاقات تقریباً 35 منٹ جاری رہی، جس پہ زیادہ تر جو ہے یہ سعودی جو صحافی ہے جمال خاشقجی اس کے بارے میں اور شام کی صورتحال کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے۔ البتہ پومپیو نے یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ ترکی کی طرف سے جو تفتیش جاری ہے جمال خاشقجی کے بارے میں، ہم اس میں ترکی کا بھرپور ساتھ دیں گے، ترکی اگر ہم سے جس قسم کا کوئی امداد کی اپیل کرے گا اس کی بھی پوری خیال رکھیں گے، اور ترکی کی جو ہے تفتیش ٹیم کا جو ہے ہم جو ہے مکمل طور پر ساتھ دیتے رہیں گے، اور ان کو ہر طرح کا تعاون فراہم کریں گے۔ اس سے پہلے پومپیو جو سعودی عرب کا بھی دورہ کر چکے ہیں، وہاں شاہ سلمان سے بھی بات کر چکے ہیں، جبکہ انہوں نے ترکی میں صدر رجب طیب ایردوان سے اور وزیر خارجہ سے بات چیت کی ہے۔ جی
اچھا، ترک ذرائع ابلاغ میں جو اب تک اس واقعے کی تفصیل سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جمال خاشقجی کو سعودی کونسلیٹ کے اندر، کونسل خانے کے اندر قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ بتائیے کہ اس حوالے سے سرکاری طور پر کچھ کہا گیا ہے؟
ہاں، سرکاری طور پر تو کچھ نہیں کہا گیا، البتہ آگ پارٹی کے مرکز کی طرف جو ان کے یاسین آگتا ہے ان کی طرف سے ایک بیان جاری کیا تھا، جو کہ آگ پارٹی کے ممبر بھی ہیں، وہ یہ نے کہا کہ ان کو جو ایپل میسج کے ایپل واچ ہے اس کے تھرو جو ان کی منگیتر کو جو ریکارڈ ملا ہے، وہ منگیتر نے جو ہے وہ ریکارڈ جو ہے وہ ان کی یاسین آکتائے کو بھجوایا تھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے۔ لیکن سرکاری طور پر ابھی اس سلسلے میں کوئی جو ہے وہ خبر ریلیز نہیں کی گئی کہ آیا ان کو قتل کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا۔
اچھا، یہ بھی اطلاع تھی، اخبارات میں ہی یہ بات آئی تھی کہ ترک کونسل جنرل کی رہائش گاہ کی تلاشی ترک پولیس نے لی ہے، تو اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟
ہاں، ترک کونسلیٹ کی جو ہے وہ لے لی گئی، یہ تلاشی جو ہے کل شام جو لے لی گئی، بلکہ ترک کونسلیٹ جنرل جو ہے وہ کل شام ہی ترکی سے سعودی عرب روانہ ہو گئے تھے، تلاشی البتہ لے لی گئی ہے۔ لیکن
انقرہ سے یہ تھے صحافی فرقان حمید۔ سعودی صحافی ترکی میں لاپتہ ہوئے، مگر ایسا لگتا ہے کہ اس معاملے میں ترکی امریکہ کو آگے کر رہا ہے۔ میں نے امریکہ میں ڈیلاور یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان سے پوچھا کہ اس معاملے میں امریکہ کے پیش پیش ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔
دیکھیں، دو ترکی کا تو یہ سارے ایپیسوڈ میں سب سے بڑا ونر ترکی ہی رہا ہے۔ ایک تو ایک اسی ہلے ہلے میں انہوں نے وہ پاسٹر برنسن کو رہا کر دیا اور وہ پاسٹر امریکہ آ گئے۔ اگر یہ مسئلہ شروع نہیں ہوتا خاشقجی کا تو پیسٹر کا مسئلہ فرنٹ پیج پہ ہوتا، ہیڈ لائنز ہوتا، ٹی وی پہ ہوتا، ہر چیز وہی ہوتی، اور اس سے صاف ظاہر ہوتا کہ اردگان نے جب بڑے بڑے بیانات دیے تھے 2-3 مہینے پہلے کہ ہم انصاف پہ چلتے ہیں، ہمارا ملک کا لیگل سسٹم کو کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا وغیرہ، وہ سارے کی ساری باتوں پہ توجہ جاتی کہ ترکی نے فائنلی گھٹنے ٹیک دیے امریکہ کے سامنے، اور وہ برداشت نہیں کر سکے کہ ان کی اکانومی کیا حال اتنا برا چل رہا ہے پچھلے 2-3 مہینوں سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب قطر کو سینکشنز کیا سعودی عربیہ نے، یہ ایم بی ایس کی اسٹریٹجی تھی محمد بن سلمان کی، قطر کو آئسولیٹ کر کے اس کے خلاف مختلف سینکشنز امپوز کرے، نو فلائی زونز وغیرہ وغیرہ، تو سب سے زیادہ مدد قطر کی ترکی نے کی۔ ترکی نے وہاں پہ گیا، انہوں نے وہاں پر ٹرپ وائر بھی کیا ہے، یعنی وہاں پہ اب ترکی کے فوجی تعینات ہے خطر میں، اگر سعودی عربیہ حملہ کرتا ہے خطر پہ تو شاید وہ ایکسیڈنٹلی ٹرکش ٹروپس کو بھی مار دے گا اور ترکی کے ساتھ بھی جنگ ہو جائے گی۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے مہینے خطر کے امیر نے $15 بلین سعودی ٹرکش اکانومی میں انویسٹ کی، تو اس سے جو خطر کے ساتھ تعلقات بہتر ہو گئے ہیں ترکی کے اور سعودی عربیہ کے نہیں ہیں، ترکی کو ایک چانس مل گیا کہ سعودی عربیہ کو سبق سکھائے کہ وہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی مل کے رہے۔ مطلب سعودی عربیہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ خاص طور سے مسلمان ملکوں کے ساتھ وہ جیسے چاہے ویسے وہ رویہ رکھتا ہے، اور جب بھی ضرورت پڑتی ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ کوآپریٹ کرے۔ یہ رویہ وہ پاکستان کے ساتھ بھی تھا، لیکن جب سے پاکستان نے یمن میں ملٹری کوآپریشن نہیں کیا ہے، جب سے تھوڑا وہ لیوپ وارم ہو گیا ہے تعلقات، اب پھر سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو اپنے کوالیشن میں لے کر آئے, اور ریسنٹلی کوششیں کی ہیں انویسٹمنٹ کرنے کی. لیکن ترکی کے لیے یہ بہت بہتر رہا ہے, ایک تو ایک امریکہ کے ساتھ انہوں نے کوآپریٹ کیا, امریکہ کی مدد کی سعودی عربیہ کو بیسیکلی ٹیم کرنے میں, دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو حالت ہے وہ میڈیا سے چھپ گئے, اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس اور بھی ثبوت ہے جو وہ ابھی ریلیز نہیں کیے.
ڈاکٹر مقتدر خان, کیا اس ساری صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ترکی اور امریکہ کے تعلقات میں جو ایک کشیدگی آئی ہوئی تھی اب وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے, اور یہ جو واقعہ ہوا ہے جمال خشوگی کا, اس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں؟
دیکھیں, جو امریکہ کے لیے جو پرابلمس ہے وہ دو بڑے پرابلمس ہیں ترکی کے ساتھ. ایک تو ایک, یہ پیسٹر کو انہوں نے پکڑا ہوا تھا. یہ پیسٹر ایوانجیلیکل کمیونٹی سے آتا ہے جو ٹرمپ کی بہت ہی زیادہ سٹانچ سپورٹرز ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ مائیکل پینس بھی اس جو وائس پریسیڈنٹ ہے اس کمیونٹی سے آتے ہیں, اور وہ مسلسل ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ یہ پیسٹر کو واپس آنا چاہیے. ورنہ ٹرمپ کی جو لاجک ہے ایک آدمی کے لیے تعلقات کیوں خراب کرے, وہ لاجک یہاں بھی استعمال ہو سکتی تھی. دوسری چیز امریکہ کا پرابلم ترکی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ جو رشیا کے ساتھ S-400 اینٹی ایئر کرافٹ جو سسٹم خرید رہے ہیں اس کو وہ انہوں نے کہا ہے کہ منع کر رکھا ہے. ابھی بھی ترکی نے اس آرڈر کو کینسل نہیں کیا ہے, وہ آرڈر ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے, لیکن امریکہ بہت دباؤ ڈال رہا ہے کہ وہ نہ کرے. وہ انٹرسٹنگلی انڈیا بھی اب وہ ایئر ڈیفینس سسٹم خریدنے کی بات کر رہی ہے, اور انڈیا پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم سینکشنز لاگو کر دیں گے اگر آپ رشیا کے ساتھ اس طرح کے ملٹری جو ہے سو تعلقات اگر بڑھائیں گے. سعودی عربیہ بھی نے بھی دھمکی دی, تو امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کی جو ٹریڈیشنل ملٹری آرمز مارکیٹ ہے, خاص طور سے ترکی کے ساتھ جو اس کا نیٹو پارٹنر ہے, تو امریکہ نے اس کے ساتھ کئی چیزیں شیئر کی ہے. ترکی کی جو ملٹری اتنی اسٹرانگ ہوئی ہے 1950 سے, وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ سوویت یونین کے خلاف فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا ترکی. ابھی بھی امریکہ کے نیوکلیئر ویپنس ترکی میں بیسڈ ہیں جو رشیا کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو امریکہ کے لیے ترکی ایک بہت اہم ایسٹ ہے, یوں کہیے کہ وہ بالکل دور دراز یورپ میں امریکہ کا ایک خلا ہے. تو امریکہ نے اس وجہ سے ترکی کو اتنا مضبوط کیا ہوا ہے, ہتھیار دیے ہیں کئی سالوں سے, ایڈ دی, ٹیکنالوجی دی. مثال کے طور پہ جو نیا ہوائی جہاز بنا ہے F-35, اس کے بعض کی کمپوننٹس ترکی کی کمپنی سے آتے ہیں, اور یہ امریکہ کی طرف سے ایک قسم کا فیور ہے کہ آپ بھی انویسٹ کریں ہماری ڈیفینس اکانومی میں اور انجوائے کریں. تو امریکہ نے اس طرح کی اپرچونیٹیز ترکی کو بھی دی ہے, جس طرح سے ساؤتھ کوریا کو دی ہے ان دا پاسٹ, جاپان اور جرمنی کو. تو یہ جو ترکی کا جو موقف ہے کہ وہ اب رشیا کے قریب ہو جائیں گے, یہ امریکہ کو بالکل نہیں پسند. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو سیریا کے جو ملٹری حالات ہیں وہاں پر مسلسل امریکہ اور وائی پی جی کے ساتھ اور کردس کے ساتھ لگا ہوا ہے سیریا میں, اور ترکی کی سب سے بڑا گول وہاں پر سیریا میں کرڈش ملیشیاز کی جو طاقت ہے اس کو ختم کرنے کا, اور ان کی جو لینڈ کا کنٹرول ہے وہ ختم کرنا. تو وہ ٹینشن ابھی بھی برقرار ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ جو ارجنٹ ڈائیلاگز ہوئے ہیں جمال خشوگی کے بارے میں, اس سے پھر بھی سے بات چیت شروع ہو گئی ہوگی امریکہ اور ترکیش کے جو بیک چینلز ہیں, اور جو مڈ لیول ڈپلومیٹس ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لیول پہ, ایمبیسی کے لیول پہ, اور اس سے ہو سکتا ہے کہ تعلقات بہتر ہو.
بین الاقوامی تعلقات میں مفادات کا کھیل, جمال خشوگجی کے قتل سے کس کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ یہ تھے امریکہ میں ڈیلاور یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار ڈاکٹر مقتدر خان. اب چلتے ہیں پاکستان, جہاں قصور میں رواں برس کم سن زینب امین کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے والے مجرم عمران علی کو آج صبح لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں پھانسی دے دی گئی. فوری سماعت کے بعد سزا اور پھر اس پر جلد ہی عمل درآمد سے کیا قصور کے گلی کوچے بچوں کے لیے اب محفوظ ہو گئے ہیں؟ قصور سے نامہ نگار عمر دراز کی رپورٹ.
محض 9 ماہ کی مدت میں زیادتی کے بعد قتل کے مقدمہ کا فیصلہ اور پھر سزا پر عمل درآمد, ایسا پاکستان میں عموماً دیکھنے میں نہیں آتا. قصور کی کمسن زینب کے والدین اب مطمئن ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ان کے والد محمد امین کا کہنا تھا کہ فوری انصاف کے اس عمل سے جرائم پیشہ افراد کو عبرت حاصل ہوگی۔
ان کے لیے یہ ایک عبرت ناک پیغام ہے کہ یہ جس طرح اس کو ابھی یہ اپنی عبرت کو پہنچا ہے، اس طرح کا جو بھی گھنونا جرم فیل کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا، اس کو اسی طرح عبرت بنایا جائے گا۔
تاہم سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ عبرت کا نشان بنے گا؟ مجرم عمران علی کی سزائے موت کے بعد کیا قصور کے لوگ اپنے بچوں کو محفوظ تصور کر رہے ہیں؟
ابھی تک نہیں محفوظ ہے، اس لیے کہ وام جو ہے نا بہت زیادہ ہے، تو یہ جو آتے ہیں نا آدمی یہاں سے، یہ نہیں معلوم یہ کہاں سے آتے ہیں۔
حکومت پاکستان چاہیے بھی ہے بھی جلد تو جلد فیصلے کیتے جائیں، بھی چھیتی کام ختم ہو جائے گا، بھی کوئی بھی کرنے والا ہے انہوں خوف ہوئے گا بھی ایسی اس طرح کام نہ کریے۔
اگر ایک بچی مری، دو مریاں، تین مریاں، چار مریاں سی، اگر یہ پولیس والے کنٹرول کرنا چاہتے، مجرم تو تپڑ دے نہیں سی، تو وہ تینوں پھڑ لیا، مینوں پھڑ لیا۔
قصور کی ضلعی انتظامیہ کے ایک اہلکار کے مطابق ضلع بھر سے رواں برس میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے کئی واقعات سامنے آئے۔ گزشتہ ماہ رپورٹ کیے جانے والے 18 واقعات میں سے 3 واقعات بچیوں کے ساتھ زیادتی کے تھے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ قصور کے ڈپٹی کمشنر رانا محمد ارشد نے بی بی سی کو بتایا کہ حکومت پنجاب نے اس حوالے سے آگہی مہم چلا رکھی ہے۔
اویئرنیس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یا اگر کوئی ایسا کیس رپورٹ ہوتا ہے، کیونکہ یولیس میں سے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے، اگر کوئی کیس رپورٹ ہوتا ہے تو اس کا فالو اپ کیا جائے، اور اس کی پنشمنٹ کے لیے جو کاگنیزیبل افینس ہے تو اس کے اچھے پریپریشن آف چلان اچھے ہو، ایویڈنس اچھا کلیکٹ ہو۔ یہ اس زینب کے واقعے کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک اویئرنیس کمپین لانچ کی پورے پنجاب میں، پرٹیکولرلی ان قصور۔
تاہم ایسی آگہی مہمات کے اثرات قصور کی گلیوں میں دکھائی نہیں دیتے، نہ ہی تاحال کوئی ایسا حکومتی لائحہ عمل سامنے آیا ہے جس سے ایسے جرائم کا نشانہ بننے والوں کی دادرسی ہو سکے۔
یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں اب بھی یہ سوال موجود ہے کہ کیا ان کے بچے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ اقدامات جن کے ذریعے زینب اور دوسری بچیوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں اب بھی ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ عمر دراز، بی بی سی نیوز، قصور۔
پاکستان میں بعض حلقے کئی دوسرے ملکوں کی طرح پھانسی کی سزا ختم کرنے کے حق میں ہیں اور اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ میں نے ماہر قانون افشاں غضنفر سے پوچھا کہ جس طرح آج ایک مجرم کو پھانسی دے دی گئی ہے، کیا اس سے اس سزا کو ختم کرنے کی کوششوں کو دھچکا نہیں پہنچا ہے؟
دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک بے نظیر بھٹو جو تھی، وہ صاحبہ، وہ اس میں سب سے بڑی اپوننٹ تھی، وہ چاہتی تھی کہ ڈیتھ پینلٹی کو ختم کیا جائے پاکستان میں۔ تو جب ان کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور آصف زرداری صاحب نے ٹیک اوور کیا 2008 میں، انہوں نے ایک امپوز کر دیا موریٹوریم آن ایگزیکیوشن آن ڈیتھ پینلٹیز، جو کہ اس وقت تک رہا جب کہ 2014 تک رہا، جس یعنی 2014 سے آن ورڈ جب ایگزیکیوشن یعنی موریٹوریم جو تھا اس کو لفٹ کر دیا گیا، اس کو جو بین تھا، تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو ڈیتھ پینلٹیز کو ختم جو بھی کوششیں ہوئیں تو وہ تو ڈیفینیٹلی وہ سب ختم ہو گئی۔
پاکستان میں 90 کی دہائی میں قتل سے متعلق قوانین میں ترامیم کی گئی تھی اور اقدام قتل کو ریاست کے خلاف جرم کے بجائے فرد کے خلاف جرم قرار دیا گیا تھا، تو اس سے کیا تبدیلی آئی اور کیا اس میں کسی اصلاح کی ضرورت ہے؟
سر یہ تو دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ اس میں ایک قانون نافذ ہوا تھا قصاص اور دیت کا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ویسے تو کوئی بھی کرائم از آلویز اگینسٹ دی سٹیٹ، تو قتل کے کیس میں انہوں نے کہا جی یہ اگر ریاست معاف کیا تھا کہ اگر کوئی فرد معاف بھی کر دے، فارگیو کر دے، تو پھر بھی ریاست اسے سزا ضرور دے گی، ٹھیک ہے، اگر اور ضروری نہیں کہ وہ معاف کرے کمپلیننٹ سائڈ کو یا ان کو ایکیوز سائڈ کو، ایکیوز تھا ڈیفینیٹلی، اگر مطلب ڈیتھ پینلٹی کو اگر ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ سے واپس کرنا پڑے گا، کہ وہ یہی ہوگا کہ انکلوڈنگ دا مرڈر جیسے کہ بات، تو اس میں پھر ریاست جو ہے وہ اس کے اوپر سارا بیس کرے گا کہ وہ کسی کمپاؤنڈ اسے کرے یا نہ کرے۔
یہ تھی ماہر قانون افشاں غضنفر۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب مخالف کی جماعتوں نے قومی احتساب بیورو کی طرف سے سیاستدانوں کی گرفتاریوں پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ قائد حزب اختلاف کو وزیراعظم عمران خان کی اما پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اس خبر کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر آنے کو ہے، اور اس کے علاوہ یہ خبر اس وقت ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے۔ سربین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ابوظہبی میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن پاکستانی بالرز کی شاندار بالنگ کے نتیجے میں آسٹریلوی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں صرف 145 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس طرح پاکستان کو پہلی اننگز میں 137 رنز کی سبقت حاصل ہو گئی۔ محمد عباس نے 33 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کی، جو ان کی ٹیسٹ کرکٹ میں بہترین انفرادی بالنگ بھی ہے۔ آف اسپنر بلال آصف نے 23 رنز دے کر 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ کھیل کے اختتام پر پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں 2 وکٹوں پر 144 رنز بنائے تھے۔ فخر زمان 66 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، اظہر علی 54 رنز پر ناٹ آؤٹ ہیں۔ پاکستان کی مجموعی برتری اب 281 رنز کی ہو گئی ہے اور اس کی 8 وکٹیں ابھی بھی باقی ہیں۔ بھارت نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے 2 ون ڈے میچوں کے لیے انفٹ ٹھاکر کی جگہ امیش یادیو کو ٹیم میں شامل کیا ہے۔ امیش یادیو نے حیدرآباد دکن ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کی 10 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان پہلا ون ڈے 21 اکتوبر کو گوہاٹی میں کھیلا جائے گا۔ یو ایف اے نیشنز لیگ فٹ بال میں عالمی چیمپئن فرانس نے جرمنی کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے دی۔ دیگر میچوں میں ناروے نے بلغاریا کو، یوکرین نے چیک ریپبلک کو، اور ویلز نے آئرلینڈ کو شکست دی۔ تینوں میچوں کا اسکور 1-0 رہا۔ جدہ سعودی عرب میں ہونے والے 4 قومی فٹ بال ٹورنامنٹ میں برازیل نے ارجنٹائن کو 1 گول سے ہرا دیا۔ انگلینڈ کی فٹ بال ایسوسی ایشن نے مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر ہوزے مورینیو سے جواب طلبی کی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے نیوکاسل یونائیٹڈ کے خلاف میچ کے بعد ایک ٹی وی انٹرویو میں نامناسب زبان استعمال کی ہے۔ برطانیہ کی یوہانا کونٹا بلغاریا کی ایلیس برٹنز کو 6-3 اور 7-5 سے ہرا کر ماسکو میں ہونے والے ٹینس ٹورنامنٹ کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئیں۔ 5واں ایشین چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کل سے مسقط عمان میں شروع ہو رہا ہے، جس میں پاکستان، بھارت، ملیشیا، جاپان، جنوبی کوریا اور عمان کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستانی ہاکی ٹیم اپنا پہلا میچ جمعے کو جنوبی کوریا کے خلاف کھیلے گی۔
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ افغانستان کے صوبے ہلمند میں ایک اہم رہنما طالبان کے حملے میں ہلاک۔ حالیہ انتخابی مہم کے دوران اب تک 10 امیدوار مارے جا چکے ہیں۔ اس کی تفصیل آنے کو ہے یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
صحافی جمال خشوقجی کی گمشدگی کی تحقیقات کرنے والے ترک حکام استنبول میں سعودی قونصل جنرل کے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں۔ ادھر امریکی صدر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو شک کا فائدہ ملنا چاہیے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں جنسی تشدد کا نشانہ بننے کے بعد قتل کی جانے والی 8 سالہ زینب کے مقدمے کے مجرم عمران علی کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ کریمیا میں تعلیمی ادارے میں فائرنگ کے واقعے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 50 زخمی ہیں۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ حملے کا ذمہ دار 18 سالہ طالب علم تھا جس نے بعد میں خود کو گولی مار لی۔ انڈین وزیر مملکت برائے خارجہ امور ایم جے اکبر نے خواتین صحافیوں کی جانب سے ان کے خلاف لگائے جانے والے جنسی ہراسانی کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کے خلاصے کے ساتھ یہ تھیں نادیہ سلیمان، سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں حزب مخالف کی جماعتوں نے نیب کے ہاتھوں سیاستدانوں کی گرفتاریوں پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور الزام لگایا ہے کہ قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو وزیر اعظم عمران خان کی ایما پر گرفتار کیا گیا ہے۔ حزب مخالف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز نے موجودہ حکومت اور نیب کے درمیان مبینہ گٹھ جوڑ کو شیطانی اتحاد قرار دیا ہے۔ تاہم حکومت کا کہنا ہے کہ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کی گرفتاری میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک۔
حزب مخالف کی جماعتوں کی درخواست پر بلایا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا تو قائد حزب اختلاف شہباز شریف، جنہیں قومی احتساب بیورو کے حکام لاہور سے اسلام آباد لے کر آئے تھے، جب ایوان میں پہنچے تو حزب مخالف کی جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز کے اراکین نے ڈیسک اور تالیاں بجا کر ان کا استقبال کیا۔ نقطۂ اعتراض پر اپنی تقریر کے دوران قائد حزب اختلاف کا کہنا تھا کہ قومی احتساب بیورو نے انہیں صاف پانی کی تحقیقات کے لیے طلب کیا جبکہ انہیں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں گرفتار کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ نیب کے حکام نے متعدد سرکاری افسران کو ان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے پر ترقیاں دینے کا بھی لالچ دیا، لیکن کسی افسر نے ابھی تک اس کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے بھائی کو غیر قانونی طریقے سے دیا گیا 1.5 ارب روپے کا معاہدہ بھی منسوخ کر دیا۔
میں نے یہ بتایا نیب کے لوگوں کو اور میں نے کہا یہ وہ 35 ارب روپے کا منصوبہ اور یہ 1.5 ارب روپے کا کیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ 1.5 ارب روپے کا منصوبہ دے کے جنرل اشفاق پرویز کیانی کو خوش کر کے اور نہ جانے کیا میں نے نتائج اخذ کرنے تھے۔ جناب اسپیکر، یہ بھی 1.5 ارب روپے کا منصوبہ کامران کیانی کو نہیں ملا۔
حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق قائد حزب اختلاف سعید خورشید شاہ نے اپنی تقریر میں اس بات کی نشاندہی کی کہ موجودہ قائد حزب اختلاف کی گرفتاری سے نہ صرف جمہوریت بلکہ پارلیمنٹ بھی کمزور ہوئی ہے۔ سعید خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ ملک کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں حکومت کو عوام سے سچ بولنا چاہیے۔
جب حکومت میں نہیں ہوتے یا الیکشن میں ہوتے کہ سلوکن دیتے ہیں کہ آئی ایم ایف میں اگر ہم گئے تو مجھے سزائے موت دے دینا، پھانسی چڑھا دینا، یہ سلوکن ہوتے ہیں، خودکشی کر لوں گا ہوتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ ضرور نہیں ہے کہ وہ خودکشی کرے، کیوں کرے؟ وہ تو بات کی تھی، کوشش کی تھی اس نے، کوشش کی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس میں جاؤں، اب جانا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے، ملک کے لیے جا رہا ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یو ٹرن لینا کوئی پرابلم تو نہیں ہے، گناہ تو نہیں ہے، آئین کے اندر تو نہیں ہے کہ یو ٹرن نہیں لے سکتے، کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ملک عوام کے لیے جا رہا ہے، جانا چاہیے۔
بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل نے اس بات پر زور دیا کہ احتساب صرف مالی بدعنوانی کا ہی نہیں بلکہ ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے نہ صرف آئین شکنی کی بلکہ بلوچستان میں ہونے والے قتل عام میں بھی ملوث ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا تھا کہ ملک میں جو اب احتساب کی ہوا چل نکلی ہے وہ کبھی بھی نہیں رکے گی۔ انہوں نے کہا کہ قائد حزب اختلاف کے خلاف مقدمات موجودہ حکومت کے دور میں نہیں بلکہ خود پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت میں بنائے گئے تھے۔
یہ جو مقدمات بھی بنے ہیں جناب اسپیکر، ایک مقدمہ بھی ہمارا تو بنایا ہوا نہیں، جو چاہے یہ صاف پانی کا معاملہ ہو، چاہے یہ آشیانہ ہاؤسنگ کا معاملہ ہو، چاہے یہ ایون فیلڈ کی پراپرٹیز کے معاملات ہوں، ہم نے ان میں سے نہ کوئی مقدمہ شروع کیا، جو گرفتاریاں ہوئیں نہ ہی ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، ہم نے تو صرف یہ کیا ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہم نے 50 چور جو ہیں ان کو پکڑنا ہے اور ہم چوروں اور ڈاکوؤں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، تو اپوزیشن کیوں پریشان ہو جاتی؟
قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہونے کے بعد نیب کی ٹیم ملزم شہباز شریف کو لے کر خصوصی طیارے کے ذریعے لاہور روانہ ہو گئی۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے مقدمے میں ان دنوں جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں ہیں۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں ہزارہ ڈویژن کے ضلع ہری پور میں گزشتہ روز قتل کیے جانے والے مقامی صحافی سہیل خان کے بارے میں معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے چند روز پہلے منشیات کے ایک مبینہ اسمگلر کی گرفتاری کی خبر سب سے پہلے دی تھی، جس پر ملزمان کی طرف سے ان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ تفصیل کے ساتھ پشاور سے نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی۔
مقتول صحافی کے چچا ضیافت نے بی بی سی کو بتایا کہ گرفتار ہونے والے اسمگلر کے بیٹے ان کے بھتیجے سہیل خان کو کچھ دنوں سے مسلسل فون پر قتل کی دھمکیاں دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ملزمان سے ان کی رشتہ داری بھی ہے اور شاید اسی وجہ سے وہ خبر کی اشاعت پر سخت ناراض تھے۔ انہوں نے کہا،
مرڈر کرنے والے ہیں نا جو لڑکے، ان کا باپ ہے، وہ گرفتار ہوا ہے وہ ڈرگ کے کیس میں۔ جب یہ گرفتار ہوا تو اس نے اس کی خبر بریک کی ہے، یہ نیوز میں بھی اور الیکٹرانک میڈیا میں بھی، پھر وہ تیش میں آ گئے، غصے میں آ گئے، اور جب یہ اس نے خبر لگائی ہے تو تب جو ہے نا کوئی دھمکیاں ملی ہیں کہ بھائی جو ہے نا یہ آپ نے جو کیا ہے اس کا جو ہے نا ہم آپ کو مزہ چکھائیں گے۔ اور پھر اس نے خود جو ہے نا کو سہیل نے جا کے وہاں جو ہے نا کو ڈی ایس پی سے بھی ملاقات کی ہے۔
30 سالہ سہیل خان کا تعلق ہری پور کے علاقے ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ سے تھا۔ وہ ایبٹ آباد سے شائع ہونے والے ایک مقامی اخبار کی ٹو ٹائم سے وابستہ تھے، جبکہ وہ اسی اخبار کی ٹی وی چینل کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ وہ تقریباً گزشتہ 5 سالوں سے صحافت کے شعبے سے منسلک تھے۔ سہیل خان کے 2 جڑواں بچے ہیں جن کی عمر 7 سال کی لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ مقتول کے رشتہ داروں کا کہنا ہے کہ کچھ عرصہ قبل سہیل خان کی اہلیہ بعض گھریلو ناچاکی کی وجہ سے گھر چھوڑ کر میکے چلی گئی اور تقریباً 1 سال سے وہاں مقیم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مقتول کی بیوہ نے خاوند سے علیحدگی حاصل کرنے کے لیے عدالت میں ایک کیس بھی دائر کیا ہوا تھا۔ ادھر کی ٹو ٹائمز کے مدیر سردار افتخار کا کہنا ہے کہ سہیل خان ایک نڈر اور محنت کش صحافی تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس کی قتل کی وجہ وہ خبر بنی جو اسمگلر کی گرفتاری سے متعلق تھی۔ ان کے مطابق ایک روز پہلے وہ خبر شائع ہوئی اور دوسری ہی دن ان کو قتل کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مقتول نے پولیس کو ملزمان کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا، تاہم پولیس نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی۔ مدیر کے مطابق جس علاقے سے سہیل خان رپورٹنگ کرتے تھے وہاں سے وہ پہلے بھی منشیات کے اسمگلروں کے خلاف خبریں دیتے رہے ہیں، جس پر پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں بھی کی تھیں۔ خیال رہے کہ ہزارہ ڈویژن میں گزشتہ کچھ عرصے سے صحافیوں کے خلاف تشدد کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سال بھی ہری پور میں ایک مقامی صحافی بخشش الہی کو مسلح افراد کی طرف سے قتل کیا گیا تھا۔ مقتول بخشش الہی بھی کے ٹو ٹائم سے وابستہ تھے اور ہری پور میں اخبار کے بیورو چیف کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ رفعت اللہ اورکزئی، بی بی سی، پشاور۔
پاکستان کے بعد رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں ایک وفاقی وزیر ایم جے اکبر خود پر خواتین کی جانب سے لگائے گئے جنسی ہراس کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ بھارت میں جنسی استحصال کے خلاف می ٹو تحریک بڑی شدت سے جاری ہے، جس میں خواتین نے بالی ووڈ، سیاست اور صحافت کی نامور شخصیات پر جنسی ہراس کے الزامات عائد کیے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار سہیل حلیم۔
ایم جے اکبر کے خلاف 20 سے زیادہ خواتین صحافیوں نے جنسی ہراسانی کے الزامات لگائے تھے اور جواب میں انہوں نے ان میں سے ایک پریا رمانی کے خلاف ہتک عزت کا مقدمہ قائم کیا تھا، لیکن حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والوں اور حزب اختلاف کی جانب سے مسٹر اکبر پر مستعفی ہونے کے لیے دباؤ بڑھ رہا تھا۔ انہوں نے بدھ کی شام ایک بیان جاری کر کے کہا کہ چونکہ انہوں نے انصاف حاصل کرنے کے لیے اپنی ذاتی حیثیت میں عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے اتوار کو ایک تفصیلی بیان میں انہوں نے تمام الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئندہ برس کے پارلیمانی انتخابات سے پہلے ان الزامات کے سامنے آنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک وسیع تر سیاسی سازش یا ایجنڈے کا حصہ ہے، لیکن ہتک عزت کا مقدمہ قائم کرنے کے بعد بھی ان کے خلاف الزامات عائد کرنے والی خواتین کی فہرست بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ 20 خواتین نے کہا تھا کہ وہ پریا رمانی کے خلاف مقدمے میں ان کا ساتھ دیں گی اور عدالت سے درخواست کریں گی کہ ان کے بیانات کو گواہی کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ اس فہرست میں صحافی غزالہ وہاب بھی شامل تھیں، جنہوں نے اپنے رد عمل میں کہا کہ مسٹر اکبر کو 3 دن پہلے ہی قدم اٹھانا چاہیے تھا جب وہ افریقہ کے دورے سے لوٹے تھے.
اگر یہ سنڈے کو ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا, زیادہ تسلی اور میرے خیال سے تھوڑی عزت سے بھی ہو جاتا, بٹ دس از یہ کافی بڑی کامیابی ہے.
غزالہ وہاب کا کہنا ہے کہ اس استعفے سے ان خواتین کو بھی حوصلہ ملے گا جو اب تک اپنے تجربات بیان کرنے کی ہمت نہیں کر پائی ہیں.
بالکل ضرور ملے گی, انفیکٹ یہی اس کی اس مہم کی منشا بھی یہی تھی کہ ایک اویئرنیس پھیلے گی عورتوں میں, ان میں ہمت آئے گی کہ وہ ڈیمانڈ کر سکیں گی ان کو جہاں جس ماحول میں وہ کام کرتی ہیں وہ ایک سیکیور ماحول ہو, اور آدمیوں میں بھی یہ کانشیسنیس آئے گی کہ کس طریقے کا برتاؤ ایکسیپٹیبل ہے کس طریقے کا نہیں ہے. اور یہ تو شروعات ہے, آئی تھنک یہ بات ابھی آگے تک جائے گی, اور یہ اویئرنیس ابھی کافی لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف پڑھے لکھے اور اربن سینٹرز کی بات ہے, آئی تھنک اس کا ریپل ڈاؤن افیکٹ ہوگا, یہ ہر جگہ جائے گی.
مسٹر اکبر کے خلاف ان الزامات کا تعلق اس دور سے ہے جب وہ دلی میں انگریزی کے اخبار دی ایشین ایج اور کلکتہ میں دی ٹیلی گراف کے ایڈیٹر تھے. سماجی کارکن اور سینٹر فار پالیسی ریسرچ کی سربراہ رنجنا کماری نے کہا کہ دیر آید درست آید, پبلک لائف میں مسٹر اکبر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آخر کار انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے.
می
ٹو تحریک کے تحت ان الزامات کے بعد انڈیا میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے. بالی ووڈ کے مشہور اداکار آلوک ناتھ پر ایک فلم ساز نے ریپ کا الزام لگایا ہے, اور انہوں نے بھی جواب میں ہتک عزت کا مقدمہ دائر کیا ہے. مسٹر اکبر کے خلاف الزامات پر وفاقی حکومت نے اب تک خاموشی اختیار کر رکھی ہے اور کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. گزشتہ ہفتے جب وزیر خارجہ سشما سوراج سے ان الزامات کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ خاموش رہی تھیں. تجزیہ نگاروں کے مطابق ان الزامات کی وجہ سے حکومت کی کافی بدنامی ہو رہی تھی, اس لیے مسٹر اکبر کا وزارتی کونسل میں باقی رہنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا. سہیل حلیم, بی بی سی, دلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں مسلح تصادم میں لشکر طیبہ کے اعلیٰ کمانڈر اور ان کے ساتھیوں کی ایک ساتھی کی ہلاکت کے بعد صورتحال کشیدہ ہے. تصادم کے دوران ایک پولیس اہلکار اور ایک شہری بھی مارا گیا, جبکہ رہائشی مکان جس میں عسکریت پسند موجود تھے فورسز کی کارروائی میں تباہ ہو گیا ہے. ان ہلاکتوں کے بعد حکام نے تعلیمی ادارے بند کر دیا اور انٹرنیٹ کی سروس معطل کر دی. ہلاکتوں کے خلاف علیحدگی پسندوں نے کل ہڑتال کی اپیل کی ہے. تفصیل کے ساتھ سری نگر سے ریاض مسرور.
پولیس کے مطابق خفیہ اطلاع ملنے پر منگل کی رات پرانے سری نگر کے فتح قدل علاقے کا محاصرہ کیا گیا, لیکن بدھ کی صبح عسکریت پسندوں نے فورسز پر فائرنگ کی, جس کے بعد طویل تصادم شروع ہوا جس میں لشکر طیبہ کے اعلیٰ کمانڈر مہراج الدین بنگرو اور ان کے ساتھی فہد واضح مارے گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ تصادم کے دوران مکان کے مالک کو دل کا دورہ پڑ گیا اور اسے بعد میں ہسپتال منتقل کیا گیا, تاہم کراس فائرنگ کے دوران ان کا بیٹا رئیس احمد بھی گولی لگنے سے مارا گیا. پولیس کے سربراہ دلباغ سنگھ کا کہنا ہے کہ مہراج الدین کی ہلاکت فورسز کے لیے بڑی کامیابی ہے.
یہ ایک سمجھ لیجیے کہ سری نگر شہر میں بہت بڑا ایک خطرہ تھا, جہاں پر الگ الگ ٹائم کے اوپر الگ الگ طرح کی جو ملٹنسی کاروائیاں شہر کے اندر ہو رہی تھیں, ان کاروائیوں کے چلتے ان کے جہاں پر نیوٹرلائز ہو جانے سے سری نگر شہر کی جو سیکیورٹی انوالومنٹ ہے اس میں کافی بہتری آئے گی.
پولیس کے سربراہ کا کہنا تھا کہ عسکریت پسندوں کی فائرنگ میں پولیس اہلکار کمل کشور بھی مارا گیا. تصادم کے دوران مقامی لوگوں نے مظاہرے کیے جنہیں منتشر کرنے کے لیے فورسز نے اشکاور گیس اور آہنی چھروں کا استعمال کیا. کئی مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں. تصادم کے دوران پولیس نے کئی صحافیوں کی مار پیٹ کی, جس پر صحافتی حلقوں نے شدید احتجاج کیا ہے. علیحدگی پسندوں کے مشترکہ اتحاد کے رہنماؤں سعید علی گیلانی, میرویز عمر فاروق اور محمد یاسین ملک نے ان ہلاکتوں کے خلاف کل وادی بھر میں ہڑتال کی اپیل کی ہے. حکام نے مظاہروں کو روکنے کے لیے وادی میں تعلیمی ادارے اور اندرونی ریل سروس بند کر دی ہے, جبکہ انٹرنیٹ سروس کو معطل کیا گیا ہے. پولیس کے مطابق گزشتہ 2 سال کے دوران 300 سے زیادہ عسکریت پسندوں کو مختلف تصادموں کے دوران ہلاک کیا گیا. تاہم سیکیورٹی حکام کہتے ہیں کہ ابھی بھی وادی میں 300 سے زیادہ عسکریت پسند سرگرم ہیں, جن میں سے اکثر جنوبی کشمیر کے پلوامہ, شوپیان اور کلگام میں ہیں. ریاض مسرور, بی بی سی, سری نگر.
افغانستان کے صوبے ہلمند میں طالبان نے ایک انتخابی امیدوار جبار کاہرمان کو بم حملے میں ہلاک کر دیا ہے. کابل سے نامنگار آریا احمد زئی کی رپورٹ.
مقامی سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے دھماکہ خیز مواد عبدالجبار قہرمان کی کرسی کے نیچے رکھ گئے تھے. جبار قہرمان پہلے بھی پارلیمنٹ کا ممبر تھا اور اس بار بھی ہلمند سے پارلیمنٹ کی کرسی کے لیے امیدوار تھا. اور ایک سال پہلے افغان صدر محمد اشرف غنی کی طرف سے جنوبی ولایت ہلمند کے لیے افغان فورس ہم آہنگ کنندہ کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ قہرمان نے کچھ عرصے پہلے بی بی سی کو گفتگو میں کہا تھا کہ سب ٹیررسٹ گروپ ایک ہے پر نام بدل ہے۔
پہلے مجاہدین کا نام دیا، پھر طالبان کا نام رکھ دیا، اور اب ان پر داعش کا نام رکھ رہے ہیں۔ سب ایک ہی چیز ہے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، مگر یہ جو بھی کچھ ہے ہمارے مارے جانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔
جس نے طالبان کو شکست دینے کا ارادہ کیا تھا وہ خود آج طالبان کے جانب سے اپنے تین ساتھیوں کے ساتھ مار دیا گیا۔ اس کے مارے جانے کی خبر نے ہلمندیوں کو چونکا دیا ہے۔ ہلمند کی صوبائی کونسل کی سربراہ عطا اللہ افغان،
سیکیورٹی مسائل کے لیے ڈھیر سارا پیسہ ہلمند آتا ہے، پر ہمیں نہیں پتا کہ یہ کہاں لگایا جاتا ہے، کس کی حفاظت کرنے پر لگایا جاتا ہے۔ ایک گورنر کے گھر کے پاس دھماکہ ہوتا ہے، ایک امیدوار پر حملہ ہوتا ہے، اس کو شہید کیا جاتا ہے اور لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ سیکیورٹی قائم کرنے میں یہ ناکامی بڑی شرم کی بات ہے۔
افغانستان کے صدر نے اس حملے کی مذمت کی اور اس حملے کی جانچ کی حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی لشکرگاہ میں ایک خودکش حملے میں پارلیمنٹ الیکشن کے امیدوار سالم محمد اتسکزائی اپنے 8 ساتھیوں کے ساتھ مار دیا گیا۔ ننگرہار میں بھی انتخاباتی مہم میں آئی ایس اور داعش کی ایک حملے میں 14 لوگ مارے گئے تھے۔ پہلے سے طالبان نے انتخابات کی مخالفت کی تھی اور اسکولز پر کہ وہاں پولنگ ووٹس ہوگی حملے کی خبرداری بھی دی ہے۔ افغان حکومت کا کہنا ہے 66,000 سیکیورٹی فورسز انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے تعینات ہوئے ہیں اور 300,000 دیگر تیار حالت میں ہیں۔ غیر ملکی افواج نے بھی افغان سیکیورٹی فورسز کی مدد کی وعدہ کیا ہے۔ افغان پارلیمنٹ کی انتخابات آئندہ ہفتہ یعنی 20 اکتوبر کو ہوگی۔ آریا احمد زائی، بی بی سی، کابل۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں حکام نے کہا ہے کہ ایران کی سرحدی فورس کے 14 مغوی اہلکار اور رضاکار پاکستانی حدود میں نہیں ہیں۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق ان افراد کو 2 روز قبل ایران کے علاقے سیستان سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ مغویوں کی بازیابی کے لیے ایرانی حکام نے پاکستان سے مدد مانگی ہے۔ تفصیل کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی زبانی۔
ایران کے ذرائع ابلاغ کے مطابق پاکستان سے متصل ایران کے صوبہ سیستان بلوچستان سے جن 14 افراد کو اغوا کیا گیا تھا ان میں سرحدی فورس کے اہلکار اور رضاکار شامل ہیں۔ ایران کے خبر رساں ادارے ایرنا کے مطابق ان افراد کو 2 روز قبل اغوا کیا گیا۔ ایرنا نے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قاسمی کے حوالے سے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت سے مغویوں کی بازیابی اور اس میں ملوث افراد کی گرفتاری کے لیے کہا گیا ہے۔ ایرنا نے اسلامک ریولیوشن گارڈز کور کے ایک بیان کا بھی حوالہ دیا ہے جس میں اس توقع کا اظہار کیا گیا ہے کہ پاکستان ان شدت پسندوں اور قانون شکنوں کے خلاف کارروائی کرے گا جنہوں نے سرحدی علاقوں میں پناہ لی ہے۔ ایرنا کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ کے معاون برائے مغربی ایشیا نے تہران میں پاکستان کے سفیر سے کہا ہے کہ باہمی تعاون کے معاہدوں، اچھی ہمسائیگی اور بین الاقوامی تقاضوں کے ناطے پاکستان مغوی ایرانی اہلکاروں کی بازیابی میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرے۔ پاکستانی سفیر سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں ہر قسم کی پیش رفت سے ایران کی وزارت خارجہ کو آگاہ کرے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان کے سفیر نے بھی اس واقعے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ایرنا کے مطابق پاکستان میں متعین ایرانی سفیر نے بھی پاکستانی حکام سے ملاقات کی ہے اور ان پر زور دیا ہے کہ مغویوں کی بازیابی اور اغوا میں ملوث عناصر کے خلاف اقدامات کیے جائیں۔ واضح رہے کہ ایران سے پاکستان کی طویل سرحد لگتی ہے جو کہ دشوار گزار علاقوں پر مشتمل ہے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کی خبروں سے تاثر ملتا ہے کہ مغویوں کو پاکستان سے متصل سرحدی علاقوں میں منتقل کیا گیا ہے۔ تاہم جب ملک میں داخلہ حکومت بلوچستان کے ایک سینئر اہلکار سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مغوی ایرانی اہلکاروں کو پاکستان کی حدود میں نہیں لایا گیا ہے۔ تاہم محکمہ داخلہ کے اہلکار کا کہنا تھا کہ ان مغویوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن تعاون کیا جائے گا۔ ایرانی اہلکاروں کے اغوا کا یہ واقعہ ایک ایسے موقع پر پیش آیا جب ایران کے سیستان بلوچستان کا ایک 20 رکنی وفد کوئٹہ میں تھا۔ تاہم محکمہ داخلہ کے اہلکار کے مطابق یہ وفد ایرانی اہلکاروں کے اغوا کے حوالے سے نہیں بلکہ دونوں ممالک کے سرحدی صوبوں کے بارڈر کمیشن کے اجلاس کے حوالے سے کوئٹہ میں تھا۔ ایران کے وفد نے سیستان بلوچستان کے ایک اعلیٰ عہدیدار نادر میر شکاری کی قیادت میں کوئٹہ کا دورہ کیا تھا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ایک لمبے عرصے سے امن و امان کی صورتحال مخدوش رہی ہے۔ بلوچستان میں حقوق انسانی کی کارکن اور سیاسی رہنما جلیلہ حیدر آج یہاں لندن میں ہمارے اسٹوڈیوز آئی ہوئی تھیں۔ میں نے ان سے صوبے میں امن و امان، بالخصوص ہزارہ برادری کو درپیش مسائل پر بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ ملک میں مجموعی طور پر امن و امان میں بہتری آئی ہے تو بلوچستان کی ہزارہ برادری کے لیے بھی کیا سیکیورٹی بہتر ہوئی ہے؟
کمپیریٹیولی ایک 4-5 مہینے سے ہزارہ کمیونٹی کو تھوڑا سا ریلیف ہوا ہے جو دہشت گردی کے حوالے سے ہے، مگر اسٹل خوف برقرار ہے، کیونکہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، بین آرگنائزیشنز ہیں، وہ تو ان کے جو سربراہ ہے وہ آزاد پھر رہے ہیں، کوئی گرفت نہیں ہے۔ جو 3,000 لوگ مارے گئے تھے ان کو کوئی انصاف نہیں ملا ابھی تک، تو اس حوالے سے لوگ کنفیوز ہیں، ڈرتے ہیں، خوف ہے، مگر کمپیریٹیولی 5 مہینوں سے کمیونٹی کو ریلیف ہے اور امن ہے کوئٹہ میں۔
اچھا، بلوچستان میں ایک بڑا مسئلہ جبری طور پر جو لاپتہ افراد ہیں، گمشدہ افراد ہیں، اس میں کیا کوئی بہتری آئی ہے؟
میرے خیال میں نہیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جبری گمشدہ افراد کا مسئلہ سب سے زیادہ ہینیس مسئلہ ہے، ٹیررزم سے بھی زیادہ پاکستان میں، کیونکہ اس میں جو کلپرٹس ہیں وہ اسپیسیفائڈ نہیں ہے کہ کون لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا اگر دہشت گردی میں کوئی شخص مارا جاتا ہے تو اس کا تو پتہ چل جاتا ہے یہ مر گیا ہے، مگر جبری گمشدہ افراد کے جو فیملیز ہیں وہ ایک ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں۔ تو بلوچستان میں تو ملک میں امن و امان کا تو کمپیریٹیولی ٹھیک ہے، مگر گمشدہ افراد کا مسئلہ ویسے ہی ہے جیسا تھا، بلکہ شاید زیادہ ہو گیا ہے۔
آپ بلوچستان میں ایک بائیں بازو کی جماعت عوامی ورکرز پارٹی کی رہنما بھی ہیں، اور اب پاکستان میں جس طرح دیکھنے میں آ رہا ہے کہ الیکٹیبلز کی سیاست ہو رہی ہے، وہ لوگ جو منتخب ہو سکتے ہیں، تو اس میں، اس صورتحال میں آپ کو کوئی روشن فکر تبدیلی کا امکان نظر آتا ہے؟
کیونکہ ہم ڈیموکریٹس ہیں، ہم تو پازیٹیو ہی کہیں گے کہ فیوچر جتنا بھی ڈارک ہو ہم نے تو لوگوں کو روشن راستہ ہی دکھانا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، پر امید تو رکھنی چاہیے۔ تو عوامی ورکرز پارٹی بھی اس پہ ہم جد و جہد کر رہے ہیں، ریزسٹ کرتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں۔ ریسنٹلی ہم نے اپنے الیکشن کیمپینس میں کینڈیڈیٹس بھی کھڑے کیے تھے تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ متبادل بھی ممکن ہے اس ملک میں، جو ریزسٹنس کی سیاست ہے، جو بائیں بازو کی جو طبقاتی بنیادوں پہ ہے، وہ بھی ممکن ہے۔ ٹائم لے گا، مگر ہم پر امید ہے کہ روشن راستہ ہے، یہی راستہ ہے۔
آپ نے کہا کہ بلوچستان کا معاشرہ ایک پروگریسو یا ترقی پسند معاشرہ ہے، عام تاثر یہ ہے کہ وہاں پر جو سردار ہیں وہ اپنے لوگوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتے، وہ ان کا استحصال کرتے ہیں، اس تاثر میں کتنی سچائی آپ کو نظر آتی ہے؟
یہ تو بڑا یہ والی باتیں ہم مطلب لائک جب سے میں پیدا ہوئی سنتی ہوں کہ سردار آگے آنے نہیں دیتے۔ ابھی ریسنٹلی جو نا سردار اختر مینگل آئے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کی ہی پارٹی تھی بنسبت دوسری جماعتوں کے، جنہوں نے جو 5% کوٹا تھا، جینڈر کوٹا، اس کو بھی ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا۔ اس کے علاوہ اپنے خواتین جماعت کے جو خواتین ہیں ان کو رکھا ہے، ایون دو ہی از ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ۔ پر اس سے مجھے نہیں لگتا کہ سردار نہیں چاہتے ہیں، جس طرح سے 70 سالوں میں بلوچستان کو NFC ایوارڈ اور اس کے ریسورسز کو کنٹرول کیا گیا، آف کورس جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا تو وہ تو کوئی چیز کنٹریبیوٹ بھی نہیں کر سکتا۔ تو میرے خیال میں سردار کو صرف بلیم کرنا ناانصافی ہے، اس میں ہمارے وفاق کا زیادہ رول تھا اور ہے بلوچستان کو پسماندہ رکھنے میں۔
یہ تھیں بلوچستان میں حقوق انسانی کی کارکن جلیلہ حیدر۔ پشاور ہائی کورٹ میں ایک درخواست زیر سماعت ہے جس میں استدعا کی گئی ہے کہ بچوں کے اسکول بیگ کا وزن اتنا ہو جو بچے آسانی سے اٹھا سکیں۔ پشاور سے نامہ نگار عزیز اللہ خان کی رپورٹ۔
یہ درخواست ایک وکیل ذہانت اللہ ایڈوکیٹ نے پشاور ہائی کورٹ میں دی تھی، جس پر سماعت کے لیے متعلقہ حکام کو نوٹس بھی جاری کیے گئے تھے۔ ذہانت اللہ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ اکثر سکولوں میں بچوں کے سکول بیگز میں 30 تک کتابیں اور کاپیاں ہوتی ہیں، جس سے وزن بڑھ جاتا ہے۔
ہم نے موقف یہ اختیار کیا ہوا ہے کہ یہ جو بچوں کے بیگز ہوتے ہیں، سکول بیگز، یہ کافی ان کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، جو ان کے صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا، اور اس پہ مختلف ریسرچ بھی ہوئی ہیں، ڈاکٹروں نے کی ہوئی ہے کہ اس سے ان کے اسپائنل کارڈ وغیرہ کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اس پر ان کی گورنمنٹ کو یہ ڈائریکشن دی جائے کہ یہ ایک لیجسلیشن کرے اس پہ پہلے، اور پھر اس کے مطابق، کیونکہ نارملی جو ہے ایک ویٹ جو ہوتا ہے بیگ کا بچے کا، اٹ شوڈ ناٹ بی مور دین 5 kg۔ یا ایک یہ بھی ہے کہ اس ان کے ویٹ سے، بچے کی ویٹ سے، اس کی ویٹ کا تقریباً 10% ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ کے جج جسٹس قیصر رشید نے درخواست کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے جس میں بچوں کی کتابیں اور کاپیاں کم ہوں، تاکہ سکول بیگ کا وزن کم کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان بھاری بیگز کے اٹھانے سے بچوں کی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام تعلیمی بورڈز کے چیئرمین کو طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ آئندہ سماعت پر کاغذی کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ عملی کام کر کے دکھانا ہوگا۔ والدین کا کہنا ہے کہ یہ امر ان کے لیے کافی تکلیف دہ ہے کہ ان کے بچے اتنے وزنی بیگ اٹھاتے ہیں۔ ایک والد نے کہا کہ ان کے بیٹے کی کمر میں اب مسلسل درد رہتا ہے۔ پشاور میں 2 سکولوں کے باہر موجود بچوں کے سکول بیگز اٹھا کر دیکھے تو ان کا وزن 12 kg تک تھا۔ ایک نجی اسکول کے طالب علم حیدر خان نے بتایا کہ انہیں ہر مضمون کی کتابوں کے ساتھ ساتھ 3-3 کاپیاں بھی بیگ میں رکھنی ہوتی ہیں، کیونکہ کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ ٹیچر کیا پڑھائے گی، اس لیے وہ تمام کتابیں اور کاپیاں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔
اس کا کافی حد تک بہت زیادہ وزن ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم اس کو لے جاتے بھی ہیں تو مجبوراً لے جانا پڑتا ہے، کیونکہ ہر دن ہماری کلاسز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر کم پہلے تو مسئلہ اسٹارٹ میں جو ہے درد نہیں ہوتی تھی، مسئلہ نہیں ہوتا تھا، اب کمر میں بہت سخت درد ہوتا ہے، اور جب بیگ اتارتے ہوں تو یہ جو کندھوں کو راحت ملتی ہے بالکل، اور اگر جاتا بھی ہوں تو کندھے جو ہے بہت زیادہ درد کر رہے ہوتے ہیں۔
حیدر کے بیگ کا وزن 13 kg تھا اور ان کی چھوٹی بہن کے بیگ کا وزن 10 kg تک تھا۔ دونوں بہن بھائی یہ وزن اٹھائے 700 meters تک پیدل سفر کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بعض اسکولوں نے اقدامات کیے ہیں اور بچوں کے اسکول بیگ کا وزن کافی حد تک کم کر دیا گیا ہے۔ ان اسکولوں میں کچھ کتابیں اور کاپیاں کلاس رومز میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کچھ کتابیں اور کاپیاں بچے ساتھ گھر لے جاتے ہیں تاکہ وہ گھر پر بھی پڑھ سکیں۔ ایک نجی اسکول کی پرنسپل دیبا نذیر نے بی بی سی کو بتایا کہ اسکولوں کو خود اس بارے میں اقدامات کرنے چاہیے۔
تو ایک بیگ آرگنائزرز پلان کریں اور ان کو ٹائم ٹیبل کے مطابق فالو کریں، تو دیٹ از اے بیسٹ سجیشن۔ اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں ہے، بیکاز ہر بچے کی اتنی ڈھیروں ڈھیر کاپیاں ہیں، ہوم ورک کی کاپی الگ ہے، کلاس ورک کی الگ ہے، ٹیسٹ کی الگ ہے، تو اس پہ بھی کوئی ریڈیوس کرنا چاہیے نمبر آف نوٹ بکس، اور یہی ہے، کوئی خاص اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے، بٹ کیونکہ اسکولز خود اپنی بکس اور کاپیز اور یہ چیزیں خود سیل کرتے ہیں، تو انہوں نے نمبر اتنا انکریز کیا ہوا ہے کہ جتنی سیل ہوگی انہیں کا فائدہ ہوگا۔
ذہانت اللہ ایڈوکیٹ نے بتایا کہ ان کے اپنے بچے کے اسکول کے بیگ بھی وزنی ہیں، اور انہیں اس کا احساس ہے کہ بچے کتنی تکلیف سے یہ وزنی اسکول بیگز اٹھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت اور سری لنکا میں اس سلسلے میں پہلے سے ہی قانون سازی کی جا چکی ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ اس بارے میں پاکستان میں بھی قانون سازی کی جائے۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی، پروڈیوسر عبد الوہاب رفیق، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے نک رینڈل، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ عمر آفریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں خبروں کے خلاصے کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
سا
سعودی صحافی جمال خشوقجی کی گمشدگی کی تحقیقات کرنے والے ترک حکام نے استنبول میں سعودی قونصل جنرل کے گھر کی تلاشی لی ہے۔ ادھر امریکی صدر نے کہا ہے کہ سعودی عرب کو شک کا فائدہ ملنا چاہیے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر قصور میں جنسی تشدد کا نشانہ بننے کے بعد قتل کی جانے والی 8 سالہ زینب کے مقدمے کے مجرم عمران علی کو لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ کریمیا میں تعلیمی ادارے میں فائرنگ کے واقعے میں 17 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 50 زخمی ہیں۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ حملے کا ذمہ دار 18 سالہ طالب علم تھا جس نے بعد میں خود کو گولی مار لی۔ انڈین وزیر مملکت برائے خارجہ امور ایم جے اکبر نے خواتین صحافیوں کی جانب سے ان کے خلاف لگائے جانے والے جنسی ہراسانی کے الزامات کے بعد اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔